الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد قل يا أيها الناس إني رسول الله عليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من دان به سرو معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ رب العالمین نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی حقیقی حکومت ہے معزز سامعین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام انسانیت کے لیے جب آپ کی بعثت ہوئی اس وقت موجود تمام اقوام تمام عالم ان تمام کو جو نور نبوت کا حصہ نصیب ہو سکتا ہے تو واحد جگہ اور واحد حصہ ہے یا واحد در ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آپ کی بعثت اور اس بعثت سے جو مخلوق پر اللہ کی عطا ہے یہ وقتی لمحاتی یا مخصوص حصوں پر مقید نہیں ہے روز معاشر تک اگر کسی نے اس حق کو پانا ہے اللہ کریم کی رضا کو حاصل کرنا ہے تو یہ حصہ ذریعہ ہے یہ بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اللہ کے رسول ہیں کبھی یہ صیغہ تھے میں نہیں بولا جاتا جب بھی بولا جاتا ہے آج 14-15 صدیوں بعد بولا جا رہا ہے تو بھی ہے اور ہمارے بعد قیامت تک جب بھی دنیا میں یہ کلمہ جسے نصیب ہوگا اس کا ایمان ہیں پر ہوگا آپ اللہ کے رسول ہیں یہ بات ماضی کے صیغے میں نہیں جائے گی پھر جب انسانیت کی بات آتی ہے تو آپ کو قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنو کے تحت بھی اللہ کریم کا فرمان جو مومنین کے لیے ہے وہ بھی بارہا ملتا ہے اس کی شان کریمی کہ مخلوق جہالت میں گئی مخلوق پروردگار عالم کے مقابل ہے کوئی نہیں مقابلہ اپنی سمجھ میں اور ناسمجھی اور جہالت ہے لیکن مقابل کھڑا ہونے کی اپنی کوششوں میں گئی خدائی تک کے دعووں کو گئی اس رب کریم کا دیا ہوا کھا رہی ہے اس کی عطا سے وجود ہے زندگی کا تسلسل اس کی عطا سے ہے اس کی شان کریمی کہ پھر بھی وہ سبب عطا فرمائے جو حق سے آشنائی کے اور اسی موقع پر اگر آپ غور فرمائیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو پورے روئے زمین پر کوئی ایک فرد ایسا نہ رہا جو حق کا جاننے والا ہو یا حق پر عمل کرنے والا ہو ہر طرف کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے اللہ کریم نے کرم اور احسان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا پھر اس بعثت کے ساتھ فرمایا کہ اے میرے حبیب فرما دیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا للذی کہ میں اللہ کی طرف سے تمام بنی آدم کے لیے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں مجھے اللہ کریم نے آپ تمام کے لیے بھیجا یہی امتحان ہے اللہ کریم قرآن کریم میں کئی جگہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر اللہ کریم چاہتے ہر ایک پابند ہوتا عبادت میں ہوتا ہدایت پر ہوتا اب اللہ پاک نے ہر ایک کو جو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اپنی خواہش کی نیت کر سکتا ہے یا رضا بالی کو چاہ سکتا ہے، یہ حصہ ہی امتحان ہے. اب اس حق پر نہ ہوتے ہوئے غلطی میں جب کوئی گرتا ہے تو پھر اسے اس کی انتہا کی سمجھ نہیں آتی، اور وہ اس غلط فہمی میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے کہ دار دنیا میں جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہوگا، یا میری زندگی ہے اس کو میں جیسے بسر کرنا چاہوں ویسے بسر ہوگی، جسے دوست بنانا چاہوں اسے دوست بناؤں گا، جس سے دور ہونا چاہوں جسے مخالفت کرنا چاہوں اس کی مخالفت کروں گا. یعنی وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ کارگاہ حیات میں یہ جو میرا وجود ہے یہ میری مرضی پر اس کا انحصار ہے. اسی کو اگر تحقیقی طور پر کوئی دعوے دار یہ بھی دیکھ لے تو اپنا وجود، اپنا گرد و پیش، خواہشات، ان کی تکمیل، اسباب، ذرائع جب اس بحر میں دیکھے گا تو اسے سمجھ آئے گی کہ یہ سارا نظام جو ہے از خود چل رہا ہے، میں اپنے زندگی کا وقت اس میں بسر کر رہا. اور جب بندہ حق سے دور ہوتا ہے اور حقیقت جو ہے اس تک رسائی سلب ہو جاتی ہے، ہدایت نصیب نہیں رہتی، اسی کیفیت کو تو اندھا پن قرآن کریم فرماتا ہے، اسی کیفیت کو تو بہرا فرماتا ہے کہ دیکھ رہا ہے لیکن نہیں دیکھ رہا، سن رہا ہے لیکن نہیں سنائی دے رہا. چونکہ وہ جو کچھ سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے وہ ظاہری حصوں سے، باطنی حصہ اس حد تک اس نے میلا کر دیا کہ وہاں وہ کیفیت اسے محسوس ہی نہیں ہو رہی جو اسے نور ایمان سے آشنا کرتی. اب ایک نقطہ یہاں سمجھنے کی مزید جو ضرورت ہے وہ یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کریم نے کسی کو پیدا ہی اس لیے فرمایا کہ یہ بے ہدایتا رہے، دنیا میں خرافات اور خرابیاں کرے اور آخرت میں یہ ضرور دوزخ میں جائے، ایسا نہیں. اگر ایسا ہو تو پھر امتحان نہیں ہے، اگر ایسا ہو تو پھر یہ جو اللہ کی شان کریمی بیان فرمائی جا رہی ہے کہ یا ایو الناس، یہ دعوت حق عام نہ ہو. اللہ کریم کی ذات تو بہت بڑا ایک احسان فرماتی ہے، ہر ایک کو دعوت حق دیتی ہے. کسی کا کوئی لمحہ، زندگی کا کوئی پہلو، معاملات میں کوئی حصہ ایک لحظے کے لیے رحمت باری تعالیٰ کا انقطاع آ جائے، ہر چیز فنا ہو جائے. لیکن اس کی شان ہے کہ اس نے جب موقع دیا ہے تو وہ ایسا موقع دینے والا ہے کہ شیطان مردود نے بھی کہا کہ مجھے قیامت تک کی فرصت دے، اس نے دے دی. اگر کوئی قیامت تک کی فرصت لے کر خرابیوں اور خرافات کر رہا ہے تو کیا یہ وقت معین نہیں ہے؟ لا محدود تو نہیں ہے نا، معین ہے. جب معین ہے تو ختم ہو جائے گا، تو جو نتائج مرتب ہوں گے وہ لا محدود وقت پر ان کا انحصار چلا جائے گا. اور جب لا محدود وقت پر بات جائے گی تو جتنی بھی صدیاں آپ لے لیں ان صدیوں کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت رہتی ہی نہیں، چونکہ دوسری طرف لا محدود حصے آ جاتے. تو جو نقطہ یا بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جو بدبختی پیدا ہوتی ہے، بے ہدایتی کی صورت پیدا ہوتی ہے، یہ کردار پر اس کا انحصار ہے. بنیاد ہے عقائد. عقائد کا نہ صرف جاننا بلکہ صدق دل سے ماننا، پھر اس پر جو ترقی کا انحصار ہے وہ پھر عبادات اور معاملات اپنے اپنے حصوں میں پہنچتا جاتا ہے. کہ جو مانا اس کی تصدیق کیسے کی، اس پر عمل اختیار کر کے، پھر اس تصدیق میں جو عمل اختیار کیا جا رہا ہے اس کے لیے صدقے دل کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ وہ منافقت کے پہلوؤں میں چلی جائے گی. وہ کیفیات میں، عبادات میں ترقی کا سبب نہیں، تنزلی کا اور سوال پیدا ہوتا جائے گا کہ تو سوچ کچھ رہا تھا، تیرا چاہنا کچھ تھا، تیرا وجود کچھ دکھا رہا تھا، تو یہ دنیا کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اپنے جیسوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات تو علیم ہے. جو سوچ رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو آنے والے وقت میں ہوگا یا سوچو گے وہ بھی جانتا ہے. تو وہاں فرق نہیں لگ سکتا، نہ لگایا جا سکتا. تو یہاں جب یہ دعوت دی جا رہی ہے تو یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے تمام اولاد آدم کو خاطب فرمایا، اور جب لفظ آدمی, حضرت جہاں تعریف فرماتے ہیں کہ لفظ آدمی ہی جو لیا گیا ہے, یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے ہے کہ لفظ آدمی. اور الناس, تمام انسانیت, اور جب تمام انسانیت کی بات آئے گی تو تمام انسانیت کے جد امجد پر جب بات آئے گی تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. تو جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بات واپس آئے گی اور یا ایھا الناس میں بات ارشاد فرمائی جائے گی, تو پھر اس حصے کیا کوئی فرد, مرد یا عورت, بوڑھا یا بچہ, بچے گا نہیں, تمام مخاطبین میں آ جائے. اور جب بات آتی ہے انسان کی, تو انسان کی جو تشریح ہے یہ ہے احسان کے ساتھ رہنے والا, مل جل کر رہنے والا. اللہ کریم نے اسے تخلیق ہی ایسے فرمایا ہے کہ اس کی بام ضروریات ایک دوسرے سے منسلک ہیں. تو جب یہ مل جل کر رہتا ہے تو اسے ہی معاشرہ کہتے ہیں, اور جب یہ معاشرے اصول و ضوابط پر مرتب ہوتے ہیں تو اسے انسانی معاشرہ کہا جاتا ہے. اور جب اصول و ضوابط نہ رہیں تو انسانی معاشرے کو بھی پھر انسانی نہیں کہا جاتا ہے, اسے پھر حیوانی کی صورت جو ہے اس پر بیان کی جاتی ہے کہ یہ حیوان ہے, انسان نہیں. تو حیوان کیا ہے کہ وہ بام مل جل کر رہنے والی صفت نہیں ہے. ہر ایک نے اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے, اس ضرورت کے پورا کرنے کے لیے چاہے دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے یا نہیں, اسے اس سے غرض ہے. تو انسان جب بام مل جل کر رہنے والی مخلوق ہے تو بام مل جل کر رہنا حقوق و فرائض پر آ کر پہنچتا ہے. اور جب حقوق و فرائض کی بات آئے تو اسی لیے اسلام ہمیشہ بیان فرماتا ہے کہ اپنا حصہ ادا کرو. اور حصہ کیا ہے؟ فرائض ہے. جب آپ اپنے فرائض ادا کریں گے اور ہر کوئی اپنے فرائض کی نگرانی کرے گا اور اس کی ادائیگی کو ضروری جانے گا, تو اسی معاشرے میں رہنے والوں کے حقوق جو ہیں وہ ضائع نہیں ہوں گے. لیکن جب ہر کوئی اپنے حقوق پر بات کرے گا تو جو جھگڑا پیدا ہوگا وہ انسانی معاشرے کو انحطاط کا, اور اتنی انحطاط کا شکار کر دے گا کہ وہ حیوانی پہلوؤں تک پہنچنا شروع ہو جائے. تو اللہ کریم نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب فرما دی, یہ دعوت حق ہر ایک کو آپ ارشاد فرما دی کہ یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں. اب جب بات آتی ہے اللہ کے پیغمبر کی تو سب سے پہلا حصہ ماننا آ گیا اللہ کا, توحید کا, اور اللہ کی شان, اس کی پسند اور اس کے حکم کے تحت ماننے کا. اگر اللہ کو کوئی مانتا ہے اور اپنی پسند کے ساتھ مانتا ہے, اپنی شرائط پر مانتا ہے, تو وہ ماننا نہ ماننے میں شمار ہوگا, وہ ماننا ظلم اور زیادتی میں شمار ہوگا. چونکہ آپ اگر انسانی مزاجوں کو, تاریخ انسانی کو, مشرکین کی باتوں کو, غیر مذاہب کی گفتگو اور تحریروں کو دیکھیں تو وہ سب آخر کسی ایک ہستی کے ماننے پر پابند ہیں اور مجبور ہیں. چونکہ تسلسل ہی نہیں ٹوٹتا تخلیق کا جب تک کسی ایک ذات پر متفق نہ ہوا جائے کہ اس نے سب کو پیدا کیا, اسے کسی نے پیدا نہیں کیا. انسانی عقل اور پہنچ مجبور ہے اس بات کو ماننے کی, کیونکہ یہ حقیقت ہے. اس کے باہر اور دوسرا رستہ ہے کوئی نہیں. کہ اگر کسی تخلیق کو بھی آپ لے لیں کہ اس کو کس نے تخلیق کیا, تو اس کو فلاں نے تخلیق کیا, جس نے اسے تخلیق کیا اس کو کس نے تخلیق کیا. تو جب تک آپ حتمی اس بات پر نہ پہنچیں کہ کوئی ایک ذات ہے جس نے سب کو تخلیق کیا, تو یہ تخلیق در تخلیق کا جو حصہ ہے اس کا تسلسل ٹوٹتا نہیں, یہ بات کہیں پہنچتی نہیں, نتائج تک بندے کی رسائی ہو نہیں سکتی. لیکن وہ معنی جو انسان نے چاہا کہ جس درجے کا مانوں, اس کی اولاد ساتھ شریک کروں, اس کے شریک کے حیات ساتھ بیان کروں, اس کے ساتھ اور خدا مانوں, خود خدائی کے دعوے کروں, یہ سارا جو کچھ ماننا ہے یہ تجاوز ہے, ظلم ہے, زیادتی ہے. اس لیے کہ ماننا وہ ہے جس ماننے کو اللہ فرما رہا ہے, اور اللہ کیا فرما رہا ہے جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. اور اللہ کے حبیب کا ہمیں مبعوث ہونا یہ اس کا کرم اور احسان ہے کہ اپنے درمیان ماننا اختیار کرنا ایک ایسی رہنمائی کی صورت ہے جو اپنے درمیان موجود ہے، اور ایسی مثال ہے کہ جسے یہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ تو جب اللہ کا ماننا ہے تو پھر اللہ کے ماننے کے لیے جو اللہ کے رسول ہیں ان کا ماننا ضروری ہے۔ تو اللہ کریم نے اپنے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے تم تمام بنی انسان کے لیے اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں، تو پھر بات اس درجے پر چلی جاتی عظمت کی کہ جو بھیجنے والی ذات ہے، آپ کہیں کسی نمائندے کے متعلق جب بات کرتے ہیں تو اس نمائندے کی حیثیت پر بات نہیں ہوتی، اس نمائندے کی حیثیت کا پیمانہ وہ ہوتا ہے جہاں سے انہیں بھیجا جاتا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے بھیجنے کی بات آ رہی ہے تو پھر بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وہ ہے جو ہماری زبان و بیان سے باہر چلی جاتی ہے، ہماری رسائی ہی نہیں، ہم جان ہی نہیں پائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی بلند ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے پیغمبر ہیں اور اللہ کی شان کو کون ماپ سکتا ہے۔ تو اللہ کریم نے جب اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اہمیت، آپ کی ذات پر اگر بات آئے تو آپ بھلے بعثت میں سب سے آخر میں آئے لیکن آپ تخلیق میں سب سے اول ہیں، آپ کا آنا سب سے بعد میں ہے لیکن آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کی ذات کی بعثت کا جو وقت ہے یہ تمام انبیاء کے بعد ہے لیکن بحثیت رحمت للعالمین ابتدا سے انتہا تک سبب آپ کی ذات ہے اللہ کی رحمت۔ تو اس نقطے اور اس باریکی کو سمجھنے کے لیے پھر ضروری ہے ایک بات کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ سے محبت اور ان تمام پہلوؤں پر بات آئے گی تو پھر ان حدود و قیود کا خیال رکھنا پڑے گا جنہیں مقرر اللہ نے فرمایا ہے، چونکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کریم کے حکم اور اللہ کریم کے ارشاد اور اللہ کریم کا تمام مخلوق پر احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مبعوث ہو رہا۔ اب جب آپ کی بعثت کی بات آئے گی اور اللہ کریم کی ذات پر ایمان کی بات آئے گی تو اسی اصول کے تحت پھر وہ حصے بھی دیکھنے ہوں گے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا آپ کی امتی کی حیثیت سے، اقرار بحیثیت مسلمان، اظہار محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، کوئی پہلو بھی لے لیں ہر حصے میں حدود و قیود وہ جو اللہ نے مقرر فرمائی ہے وہ پابند۔ دنیا کے رشتوں میں، دنیا کے حالات میں آپ کہہ سکتے ہیں، غلط کہیں گے غلط نتائج پائیں گے، صحیح کہیں گے صحیح نتائج پائیں گے، وہ بات یا موضوع غلط اور صحیح وہ بھی نتائج آخرت میں، لیکن یہاں جو نزاکت ہے بھلے اس کے نتائج آخرت میں ہوں لیکن جو اصول عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ حقیقت اور حق سے ہی کوٹ جائے گا یہاں کا وہ تجاوز لے گا، بحثیت مسلمان کمی بیشی ہونا گناہ ہونا وہ سزا ہوگا، وہ تجاوز جو ایمان سے باہر لے جائیں وہ بات وہ ہو جائے گی عبدل آباد سزا میں چلا جائے گا۔ تو جب بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے گی تو آپ اللہ کے رسول ہیں، تو وہ نزاکت جو آپ کی ذات کے ساتھ ہے اسے سمجھنے کے لیے انہی اصولوں کو دیکھنا ہوگا جو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی کہے کہ محبت جائز، محبت میں سب کچھ جائز ہے، یا جنگ میں سب کچھ جائز ہے، یا جو چاہ جائے اسے جس طرح لیا جانا چاہیے لے لیا جائے، دنیا کے بھی اصول اللہ نے وضع فرمائے ہیں، یہاں بھی یہ بات درست نہیں ہے بحثیت مسلمان۔ لیکن جب آپ یہاں اس رشتے اور اس نزاکت پر آئیں گے تو حتمی بات ہے کہ وہ پہلو محبت کے بھی اس میں بھی اپنی پسند نہیں داخل ہو سکتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق ہے جو محبت ہے وہ ان اصولوں کے مطابق ہے جو اللہ نے مقرر فرمایا سے باہر۔ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں ماہ مبارک ربیع الاول ہے، اس صورت میں میں نے بھی ایک پروگرام اٹینڈ کیا، بے شمار ہزارہ مخلوق تھی، اسی تسلسل میں اور پروگرامز کی دعوت بھی ہے جہاں تک ممکن ہے میں جا رہا ہوں، یہاں 2 دسمبر کو مرکز دارالعرفان میں ہمارا نمائندہ اجتماع ہے. اللہ کریم اسے خیر و عافیت سے تکمیل کے مراحل تک پہنچائے, گزارے اور مکمل ہو. تو یہ کیا صورت ہے؟ اسی بات کو لے کر آپ گاؤں گاؤں کریا کری ہر طرف چلتے جائیں. کیا ملتا ہے؟ ملتا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت ہے. اس اظہار محبت میں محافل کا انعقاد ہے, اس اظہار محبت میں محافل نعت کا انعقاد ہے. ان محافل نعت میں ساتھ ایسی محافل بھی ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک بیان کی جا رہی ہے, جہاں دین سیکھنے سکھانے کی بات کی جا رہی ہے. وہیں وہ صورت بھی ملتی ہے کہ اظہار محبت میں جلسے اور جلوس کئی صورتوں میں ملتے ہیں. اب اس سارے پیمانے کو جب میں اپنی پسند پر لوں گا, کوئی دوسرا فرد اپنی پسند پر لے گا, تو بات کہاں جا کر رکے گی کہ جو مجھے پسند ہے وہ درست ہے. جو میرا مقابل ہو کر بات کر رہا ہوگا وہ کہے گا جو مجھے پسند ہے وہ درست ہے. اب جب ہم ان اصولوں سے گریں گے جو اللہ نے مقرر فرمایا, تو پسند ذاتی آئے گی. جب پسند ذاتی آئے گی تو اجتماعیت ٹوٹ جائے گی. جب اجتماعیت ٹوٹے گی تو پھر بام فساد ہوگا, اعتراض ہوگا, جھگڑا ہوگا. اب جھگڑے اور اعتراض تک تو بات رہتی تو پھر بھی بندہ کہہ سکتا ہے. شان رسالت میں جب حصے گستاخیوں کے داخل ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ بات بڑی نازک ہو جائے گی. میرا مقصد کسی ایک فریق پر بحث کرنا, کسی ایک فریق کے بارے رائے یہ دینا کہ ہاں یہ درست ہے یہ غلط, یہ موضوع نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جب دعوی عشق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو کون ہے جو کسی مسلمان کو اس سے روک سکے, یا کون کسی کے کہنے پر رک جائے گا؟ لیکن کیا ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جانیں کہ وہ حدود و قیود ہیں کیا جو اللہ نے پسند فرمائے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ اگر خواہشات ذاتی کی پیروی کرنی ہے تو یہ حصہ نقصان دے گا. نہ صرف ذاتی نقصان دے گا, جو مخلوق دیکھ رہی ہوگی, جو مخلوق میری غلطی کی پیروی کر رہی ہوگی, جہاں تک وہ خرابی اور خرافات جائیں گی, روز معاشر اس تمام کا حساب دینا ہوگا. ہم تو ویسے کمزور گناہگار. اگر کوئی ایسا حصہ جس پر اسلامی حصوں میں تجاوز ہے, جس میں شان رسالت کے حصے شامل ہو, ہوگا کیا؟ ہمارا بنے گا کیا؟ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت ہے, کیا اس میں اتباع ہے؟ چھوڑ دیں اس بات کو میرے لفظ کیا ہیں, میرا کہنا کیا ہے, کوئی دوسرا کیا کہہ رہا ہے. ایک بات پر تو کوئی نہیں انکار کر سکتا کہ جو اظہار محبت کیا جا رہا ہے اس عاشق کی زندگی مزین ہے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کسی جھگڑے کی ضرورت نہیں, اپنا حال ہر کوئی بہتر جانتا ہے. قرآن و سنت موجود ہے, فقہی تحقیق موجود ہے. اپنے اعمال یا جو صورتیں یا جو حیثیتیں اختیار کرتے یا بناتے ہم چلے جا رہے ہیں, اسے اس پیمانے پر لگا کر دیکھ لیں, ساری بات صاف اور واضح ہو جائے گی. اور بحثیت مسلمان جب ہم اپنے معاشروں میں فساد, تنگی اور تکالیف کو دیکھتے ہیں, یقین مانیں یہ بھی یہی سبب. ہم مانتے ہیں بحثیت مسلمان دعویٰ ہمارا ہے, اس دعوے کے ساتھ جو حصہ صدق کا ہے, شہادت کا ہے, وہ معاملات جو ہمیں اختیار کر رہے ہیں اس صورت میں, جب ہمارے اعمال وہ ہوں جو ہمیں پسند ہیں, تو پھر نتائج وہ کیسے مرتب ہوں جو اللہ اور اس کے حبیب ارشاد فرمائے. دنیا سبب سے ہے, دارالابتلاء ہے, امتحان ہے. اس امتحان گاہ میں جس راستے کو کوئی چلے گا اس راستے کی منزل کو پائے گا. تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے, اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, علماء کے بیان کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے تمام بحثیت مسلمان بہن بھائیوں کی ذاتی ذمہ داری ہے, چونکہ ہر ایک کے لیے قرآن و سنت ہے, ہر ایک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے. اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے تمام بنی نوع انسان کو مخاطب فرمایا, یہاں صرف مسلمان کی بات نہیں ہو رہی, تو تمام کی طرف ہے اور تمام کو یہ دعوت حق ہے. لہو ملک السماوات والارض. دوسری بات آتی ہے کہ بندہ جس غلطی میں مبتلا ہوتا ہے جس کی میں بات کر رہا تھا کہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی حیات یا نظام کو چلا رہا ہوں، اس دنیا کو ایسے چلنا ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں، ایسے چلاؤں گا جیسے مجھے پسند ہے. وہ فرما رہا ہے لہو ملک السماوات والارض، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی حقیقی بادشاہت ہے. اب حقیقی بادشاہت کے تفسیر میں آپ جائیں گے تو یہ دیکھیں، ہمارے بھی ممالک ہیں دنیا میں، انسانی معاشرے ممالک کی صورت میں، اقوام کی صورت میں تقسیم ملتے ہیں. یہ تقسیم ضروری نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے مقابل ہو، بام مفادات کے ساتھ اکٹھا رہ کر بھی یہ تقسیم ملتی ہے، ممالک کی حدود و قیود ملتی ہیں، اقوام کے علاقے، رنگ و نسل، موسم کے اعتبار سے ملتے ہیں. تقسیم ہے اللہ کی مخلوق میں، پہچان کے لیے نام بھی ہیں، رنگ بھی ہیں، قومیں بھی ہیں، ہم انہیں جس صورت میں لے لیں، لیکن اللہ کریم نے ہر ایک کی پہچان کی کوئی نہ کوئی صورت اسے عطا فرما دی ہے. ان سب میں ہم دیکھتے ہیں یہاں بھی بادشاہ ہوتے ہیں، یہاں بھی حکمران ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی سرداری، ان کی بادشاہی، اس مملکت، اس وقت، ان کی جو زندگی، ان تمام پہراؤں کو ایک حصے پر لائیں گے تو جو آج بادشاہ ہے جانا نہیں کہ آنے والے وقت میں کوئی اس کا نام بھی جانتا ہو کیا. اس لیے آپ غور کر لیں اپنے ماضی کو، جن زمینوں پر ہم بستے ہیں، جہاں ہم رہ رہے ہیں، آج ہم یہاں کے مالک ہیں، تو کیا یہ صدا کی ہماری تھی؟ کوئی تو ہوگا جس نے یہاں دعوی ملکیت کر رکھا ہوگا، کہاں ہے آج؟ اسی طرح انسانی معاشروں، ممالک، اقوام میں سردار، حکمران، بادشاہ کئی صورتوں میں لوگ تھے، کئی کے کھنڈرات ملتے ہیں. کتنی قوموں کے واقعات خود قرآن کریم بیان فرماتا ہے. آج کتنوں کو ہم جانتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جنہیں کوئی جانتا ہے ہی نہیں، کتنے کھنڈرات دریافت ہوتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے یہاں تو کوئی قوم نے زندگی بسر کی تھی، ان کے یہ اصول تھے. ان کی مزید کھدائی کرو کہ کہاں کیا 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 ان کا انداز زندگی تھا، یہ کیسے ان کی معاشرت تھی، تو ساری چیز حیرانگی ہوتی ہے کہ یہاں ایسی حکومت تھی یا ایسے لوگ تھے. یہیں جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں، اسی زمین پر بادشاہیاں بھی گزری ہیں، اور یہیں انہی پہاڑوں میں، انہی چٹانوں میں گھومتے ہوئے اتنے کو فاصلز ملتے ہیں. فاصل یعنی جو بہت پرانا کوئی لکڑ ہو یا کوئی ہڈی ہو یا کوئی ایسی چیز جو پتھر کی صورت میں نہ تھی، لیکن مرور زمانہ نے اسے پتھر کی شکل پر پہنچا دیا. وہ کہیں دب گئی، کسی چیز کے نیچے آئی اور صدیاں بیت گئیں تو وہ اس کی صورت. یہی جو ہم جن منرل پر رہتے ہیں، یہاں کے کوئلے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جو تحقیق ہے کہ جہاں کوئلہ ہے یہ وہ جگہ تھی جو یہ خطہ پہلے ظاہر پر تھا، جو کچھ اس پر تھا وہ دبا اور درخت تھا، زندگی تھی، کیا تھا وہ دبتا چلا گیا. پھر اس پر اتنی مٹی پڑی اور اتنی چٹانیں اوپر الگ بنتی گئیں کہ کئی صدیاں اس کو نیچے رہتے ہوئے اس کی صورت کوئلے کی صورت اختیار کر گئی، اور اس کے اندر اتنی تپش پیدا ہو گئی کہ وہ آگ جلانے کے قابل ہو رہا ہے. تو اسی طرح فاصل میں اگر دیکھیں، حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نوادرات کا بھی شوق تھا، پہچان بھی تھی اور ڈھونڈا بھی کرتے تھے، تو کتنی دفعہ اتفاق ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ یہیں انہی پہاڑوں میں چلتے پھرتے کتنے فاصل ہم نے اکٹھے کیے. اب جب اس صورت کو دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے یہاں کبھی پانی تھا، پانی تھا اور اتنا عرصہ رہا کہ جو اس کے نیچے آیا اس پر اتنی خاک کی تہ جمتی چلی گئی کہ جو نیچے تھا وہ اتنا نیچے اور اتنا اس کو ہر طرف سے بند کر دیا گیا کہ اس کی صورت فاصل کی اختیار کرتی. تو ہمیں کیا معلوم ہے کہ یہاں پانی تھا؟ تو کتنی صورتیں ہیں جنہیں آج جانتا کوئی نہیں کہ ماضی میں کیا کیا باتیں پیش آئیں. تو اسی طرح جب ہم اپنی حیثیت کو دیکھیں گے تو بہت بڑی غلط فہمی جو ہے کہ میں ہوں، یہ لفظ میں بیان تک ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے. بڑے بڑے حکمران ایک لنگڑے مچھر کی مار نہیں برداشت کر سکے، کیا حیثیت ہے ایک مچھر کی؟ کہاں دوسری طرف مطلق العنان دنیا کا حکمران جس کی زبان قانون، جس کے ساتھ لاکھوں لوگ زرا بند ہوں، ایک حکم پر تہ تہ کر دینے کے لیے تیار، کہاں ایک مچ؟ یہ وہ مثالیں ہیں جو اس حقیقت سے پردہ چاک کرتی ہیں جس غلط فہمی میں انسان مبتلا ہوتا ہے. تو جو دنیا میں ہے جس میں میں اور آپ بھی ہیں، اور جو وہ جسے ہم ہماری وسعت نظری پہنچ ہی نہیں رہی، آسمانوں کی وسعتیں وہ جو ہماری نظروں سے بھی اوجھل ہیں، کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا حتمی آخری مالک اللہ کی ذات نہ ہو. سچی بادشاہی، حقیقی بادشاہی ہے اس کی. اور جب یہ مان لیا جائے کہ حقیقی بادشاہی اس کی ہے، تو پھر یہ جو اپنی خواہشات یا ذاتی چاہتے ہیں، یہ از خود ان کی نفی ہو جاتی ہے، زندگی سہل اور آسان ہو جاتی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ماننا آسان ہو جاتے ہیں، توفیق عمل آ جاتا ہے. چونکہ اس حق کے آڑے سب سے پہلے جو کوئی بات آتی ہے وہ اپنی انا آتی ہے، اپنی ذات آتی ہے کہ میں ہوں. وہ فرما رہا تو کیا ہے، حقیقی بادشاہی تو اس کی ہے جو مالک ہے اس ارض و سما کا، جو دیکھ رہے ہو اس کا بھی مالک ہے، اور جو تیری پہنچ سے بھی باہر ہے اس کا بھی مالک، ہر چیز کا مالک ہے. جب ہر چیز کا مالک جسے مان رہے ہو، تو پھر اسے کیسے مانو؟ لا الہ الا ہو، ایسے مانو کہ اور کوئی ہے نہیں سوائے اس کے. مشروط نہیں میاں، مانو پھر ایسا مانو جیسے اس کی ذات ہے، جیسے اسے منوانا پسند ہے، جس کے لیے اس نے تجھے پیدا فرمایا، جس کے لیے یہ کرم اور احسان فرمایا کہ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا، وہ مانو. لا الہ، انکار کرو ہر چیز کا، کچھ ہے نہیں الا اللہ، سوائے اللہ، پھر بات ماننے پر آئے. اور جب مانو گے تو پھر جس حیات میں ہو اس کی حقیقت کو بھی جان لو. ہوا یخی و یمید، زندگی اور موت اسی کی ہے جس میں کا تو نے انکار کر دیا کہ ہاں نہیں میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ اللہ کی ذات ہے. تو پھر یہ حقیقت تمہیں مزید کھول کر بیان فرما رہا ہے کہ جو غلط فہمی میں ہے، نہیں مان رہے، نہ مانے، ان کی حیات بھی اسی کی دین ہے اور ان کی موت بھی اسی کا حکم. پھر موت و حیات میں نشانیاں ڈھونڈنا شروع کرو، تو آپ کو اس حیات کے نظام میں ہر روز، ہر لمحے، ہر لحظے موت و حیات کا ایک تسلسل ملے گا. مثلا دن ہے، دن ڈھل جائے گا، رات آ جائے گی. دن کہاں گیا؟ دن ختم ہو. رات ہے، رات ختم ہوگی. رات جب ڈھل جائے گی، جب ایک سورج کی کرن پھوٹے گی، وہ اس کی سیاہی کو چیر کر ختم کر دے گی. کیا ہوا؟ رات ختم ہو، دن آ گیا. تو کیا یہ موت و حیات کا ایک حصہ نہیں؟ پھر آپ اپنے گرد و پیش دیکھیں، کتنی قسم کے جاندار ہیں جو ہمارے سامنے پیدا ہو رہے ہیں، جنہیں ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے مر رہے ہیں. اسی موت و حیات کو اپنی آبادیوں میں دیکھ لو، آبادیاں آباد ہیں، مرنے والے مر رہے ہیں، پیدا ہونے والے پیدا ہو رہے ہیں. کیا یہ موت و حیات نہیں؟ ایک عام چھوٹی سی مثال پر چلے جاؤ، حالانکہ یہ عام نہیں ہے، بڑی خاص ہے، اس لیے کہ اس مثال سے اگر حقیقت سمجھ آئے تو حقیقت حق کی سمجھ آ رہی ہے، اور جہاں سے حقیقت حق کی سمجھ آ رہی ہے وہ پھر بات چھوٹی تو نہیں ہوگی. ایک گھاس کے تنکے کو لے لو، ہے نہیں، زمین ہے، زمین کو اس نے پھاڑ دیا. ایک تنکا کتنی حیثیت ہے، رنگ کیا ہے، کتنے وقت کے لیے، کتنے پہلو ہیں اس بات. وہ اپنی حیات میں آیا، اپنے سبزے میں آیا، اپنا وقت پورا ہوا، خشک ہوا، واپس خاک ہو، اسی خاک سے اس نے، اس مالک نے پیدا فرمایا، اسی خاک میں اس نے سبزے کی چادر بچھا دی، وہی سبزے کی چادر اپنا وقت پورا کر کے خشک ہوئی، کتنے قسم کے رنگ ہمارے سامنے آئے، پھر اس کے بعد واپس خاک ہوگی. کیا یہ موت و حیات نہیں؟ پھر اپنے وجود کو دیکھ لو. آج سائنس جو تحقیق کرتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو باڈی سیلز کا مرکب ہے انسانی وجود، 6 مہینے میں پورے سیلز کا نظام بدلی ہو جاتا ہے. ہر 6 مہینے میں انسانی وجود نیا ہوتا ہے. وہ بھائی پہلا کہاں گیا؟ وہ پہلا ایک ایک سیل اپنی حیات پوری کرتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. آپ غور کریں کسی کپڑے کو، اس میں خوشبو ہوتی ہے، اس خوشبو کا تسلسل کیا ہوتا ہے؟ جس وجود پر وہ کپڑا ہوتا ہے، اس وجود کے جو سل گرتے ہیں اس کپڑے کے ساتھ، تو اس کپڑے میں اس شخص کی خوشبو ہوتی ہے جس نے پہنا. جب عرصہ گزرتا ہے وہ خوشبو ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وجود کے مزید سل اس کپڑے میں نہیں جا رہے، وہ چلا گیا، سل کی خوشبو چلی. تو اپنا جو وجود ہے معزز سامعین کرام، اس میں بھی موت و حیات کا ایک تسلسل ہے. اسے دیکھیں تو سے یہ زندگی ماز گزارنے کو نہیں ہے، اسے ضائع نہ کیے. اللہ ہمیں یہ نزاکتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ مالک ہے، وہ یحیی و یمیت، موت و حیات کا مالک ہے. فرمایا فآمنوا باللہ و رسولہ النبی الامی الذی، سو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے پیغمبر نبی امی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خود اللہ پر اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں. یؤمنوا باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. وقت تھوڑا ہے، موضوع بہت بڑا ہے، زندگی رہی تو مزید اس پر بات کروں گا، چونکہ یہ آیہ کریمہ میں دوسرے بیان میں عرض کر رہا ہوں. میرے پہلے بیان میں میں نے تلاوت کی، یہ رہ گئی، آج اس بیان میں یہ مکمل نہیں ہوئی. تو ماز ترجمہ بیان کر کے میں وقت گزارنا نہیں چاہتا. میری خواہش ہے کہ ان حقائق پر اللہ ہمیں مزید توفیق دے، بات کرنے کی بھی، سمجھنے کی بھی، اور عمل کی بھی. تو وہ مالک ہے جسے اللہ رب العالمین نے یہ حقائق بیان فرمائے کہ اس پر ایمان لاؤ. کیسے ایمان لو؟ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی امی بیان فرمانا. یہاں لفظی ترجمہ لیا جاتا ہے ان پڑھ کا. میاں جو ہمارے الفاظ ہیں، جو ہماری سوچیں ہیں، وہ اور ہیں. جو قرآن کریم میں نبی امی فرمانا ہے وہ اور ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں یہ لفظ امی آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا آپ نے کہیں سے کچھ حاصل نہیں کیا سوائے اللہ کے، کوئی دنیا میں آپ کا استاد نہیں، کہیں سے آپ نے نہیں علم حاصل کیا، کہیں سے آپ نے نہیں پڑھا سوائے اللہ کے. غیر اللہ میں کوئی ہے نہیں جسے آپ کے استاد کا درجہ کہا جا سکے، یا جس نے آپ کو پڑھایا ہو، یا جس سے آپ نے پڑھا ہو. لیکن آپ غور تو فرمائیں، جس ذات نے دنیا کا پڑھنا لکھنا اور علم نہیں سیکھا، اس نے جو اصول بیان فرمائے، 14-15 صدیاں ہو گئے، کسی ایک بات کو کوئی انسانی معاشرہ رد نہیں کر سکا، جھوٹ نہیں کہہ سکا، غلط نہیں کہہ سکا، اس میں ایک نقطے کی بہتری کی بات نہیں کر سکا، اس میں ایک نقطے کا اضافہ غلطی کرتا ہے، اس میں ایک نقطے کی کمی غلطی کرتی ہے، اور یہ 14-15 صدیوں کی شہادت قیامت تک کے لیے چلے جائیں. یہ عبدالعباد حقائق ہیں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنی کمی بیشیوں کی معافی کی توفیق عطا فرمائے، دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، سچی محبت اور عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا فرمائے، اور وہ عشق کو جو ہماری عملی زندگی میں اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آیا ہوں. جزاکم اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ.